قرآن پاک میں ایک اور جگہ ہے، اب تعالیٰ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی، اس زمانے میں قبول کی جس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر خاصی ہو چکی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا ہچکے کے آخر بات کیا ہے، مہمان میرے گھر آئے اور میں ان کی خدمت میں کھانا پیش کرتا ہوں لیکن وہ کھانے کو تیار نہیں، تھوڑا سا جھجکے اور تعجب کیا کہ کیا بات ہے، مہمان کھانا کیوں نہیں کھاتے. تو آنے والے نوجوانوں نے محسوس کر لیا کہ تھوڑا سا اپنے اندر کچھ اندیشہ محسوس کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور تم کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے واسطے آئے. دروازے کے قریب ہی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی ہوئی تھی. جب انہوں نے یہ خوشخبری سنی تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے تعجب سے کہا کہ یہ تو ضعیف ہو چکے اور میں بانج ہوں، ایسی صورت میں اولاد کیسے ہو جائے گی؟ آنے والے فرشتوں نے کہا ایسے ہی ہوگی، وہ اگرچہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے اور اگرچہ تم اب تک بانج تھی، لیکن ہم تعالیٰ جل شانہ قادر مطلق ہیں، جب چاہیں جس کو چاہیں جو چاہیں عطا فرما دیں. چنانچہ تقریباً 100 سال کے قریب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق تعالیٰ جل شانہ نے حضرت اسماعیل بیٹے کی حیثیت سے عطا فرمائے. تو اولاد کی ضرورت ہوئی تو حضرات انبیاء کرام نے اللہ سے مانگا، پانی کی ضرورت پڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، کھانے کی ضرورت پڑی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، کامیابی کی ضرورت پڑی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا. یعنی زندگی کے ہر مسئلے میں ایمان و یقین کی بات یہ ہے کہ آدمی اس مسئلے کو اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ کرے. اس واسطے زندگی کا کوئی سا بھی مسئلہ ہو، سب سے پہلے ہماری نگاہ جانی چاہیے اللہ جل شانہ کی ذات عالی کی طرف، اور دنیا کی چیزوں کے اوپر سے آدمی کا یقین ہٹنا چاہیے. اعتقادات آج ہمارے بے انتہا متاثر ہیں اور توحید ہماری متزلزل ہے. کوئی نقصان پہنچتا ہے تو یوں سمجھتے ہیں کہ فلانے سے پہنچا، کوئی آفت آتی ہے تو یوں سمجھتے ہیں کہ فلانے سے آئی، کوئی مشکل دور کرنا ہے تو نگاہ انسانوں کے اوپر جاتی ہے کہ یہ مشکل دور کر دیں گے. میری بہنوں یہ بتلاؤ کہ انسان جب خود محتاج ہے تو کسی کی وہ ضرورت کیسے پوری کر دے گا؟ آپ نے سنا ہوگا ایک مرتبہ ایک بادشاہ جنگل میں تفریح کے لیے نکلا، دھوپ تیز تھی، جاتے جاتے ایک ایسے علاقے میں پہنچا کہ جہاں اس کو پیاس شدید ہوئی تو پانی کی تلاش میں نکلے. خادم جو لوگ تھے انہوں نے پانی کو تلاش کیا تو کہیں پانی نہیں ملا. جنگل میں ایک بوڑھے کے پاس تھوڑا سا پانی تھا، اس تک پہنچے اور اس سے کہا کہ کچھ پانی کی ضرورت ہے، تو بوڑھے نے پانی پیش کر دیا. بادشاہ پیا اور خوش ہوا اور یوں کہا کہ جب کبھی تم کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو تم ہمارے پاس آنا، ہم تمہاری ضرورت کو پوری کریں گے. تو وہ بوڑھا خوش ہوا کہ چلو ٹھیک ہے، کسی موقع سے اس شخص سے فائدہ اٹھایا جائے گا. ایک مرتبہ اسے کسی چیز کی ضرورت پیش آئی تو وہ بادشاہ کے پاس آیا. جس وقت وہاں پہنچا تو اس کو بتلایا گیا کہ بادشاہ عبادت میں مشغول ہے، نماز میں مشغول ہے. اس کو ایک جگہ بٹھایا گیا تو اس نے دیکھا کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بادشاہ نے دعا مانگنی شروع کی، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنی شروع کر دی. ये जो बूढ़ा आदमी कुछ मांगने के लिए गया था वो वहां से बगैर बादशाह से मिले वापस हो गया। जब वो बाहर निकल गया और बादशाह दुआ से फारिग हुआ तो खादिमों ने कहा कि एक बूढ़े आदमी आए थे और वो आपसे कुछ कहना चाहते थे लेकिन वो फौरन वापस हो गए, तो कहा कि जाओ उसे बुला लाओ। चुनाचे लोग दौड़े हुए गए और उसे बुलाकर ले आए। तो बादशाह ने कहा कैसे आना हुआ था और कैसे जा रहे हो? उसने कहा कि मैं आया था कि आपसे कुछ मांगूं, लेकिन मैंने देखा कि आप ही मांग रहे हैं, जिससे आप मांग रहे हैं उसी से मैं ले लूंगा, जो आपकी जरूरत पूरी करता है वही मेरी जरूरत भी पूरी करेगा, जो अल्लाह ऐसा हो जो बादशाह की भी जरूरत पूरी करता हो वो अल्लाह क्या मुझ जैसे एक मामूली और कमजोर आदमी की जरूरत पूरी नहीं करेगा। तो इसमें एक बड़ा सबक है, जरूरतों के पूरा करने में हमारी तवज्जो मखलूकात की तरफ ना हो, अल्लाह की ज़ाते आली की तरफ हो। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि देखो अगर चप्पल की डाली भी टूट जाए तो अल्लाह ही से मांगो, और घर में नमक की भी जरूरत पड़ जाए तो अल्लाह ही से मांगो। मखलूक क्या कर सकती है और मखलूक के हाथ में क्या है? एक बादशाह एक बुजुर्ग के पास पहुंचे, उनसे मुलाकात की, दुआ की गुजारिश की और ये कहा कि हजरत मेरे लायक कोई खिदमत हो तो इरशाद फरमाइए। बादशाह को बुजुर्ग ने साफ कह दिया कि तुमसे कोई जरूरत नहीं, तुमसे कुछ कहना नहीं। उसने कहा कि नहीं हजरत, कुछ तो इरशाद फरमाइए ताकि मुझे कुछ खिदमत का मौका मिल जाए। बुजुर्ग ने फरमाया कि नहीं, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना है। तो उस बादशाह ने फिर इसरार किया और ये कहा कि हजरत कुछ तो इरशाद फरमाइए ताकि मुझे कुछ खिदमत करने की सआदत मिल जाए। तो बुजुर्ग ने यूं फरमाया कि भाई देखो, मक्खियां मुझे बहुत सताती, तुम बादशाह हो, जरा इन मक्खियों से कह दो कि मेरे पास न आया करें। बादशाह ने कहा कि मक्खियों पर तो मेरा बस चलता नहीं और मेरी बात मक्खियां सुनती नहीं। फरमाया कि फिर तुम काहे के बादशाह हो जब तुम एक छोटी सी जरूरत पूरी नहीं कर सकते और मक्खियों पर तुम्हारी हुकूमत नहीं चल सकती, तो फिर खामखा मेरे पीछे काहे को पड़े हो कि तुम मेरी कोई खिदमत कर सकते हो? इस वास्ते जाओ और अपना काम करो। मुझे अर्ज करना यह है, निगाहें हमारी जिंदगी के हर मसले में अल्लाह की जात पर हो और अल्लाह के हबीब की बातों पर वैसा यकीन हो जैसे हजरत सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमईन ने अपनी जिंदगियों से दिखलाया और बतलाया। अगर ये चीज जिंदगी में आई तो पाकीज़ा जिंदगी के पाने और आखिरत के इनामात के मुस्तहिक होने के वास्ते एक चीज जिंदगी में आ गई। आयत करीमा में दो बातें बतलाई गई हैं, एक ईमान और दूसरे अमल साले। ईमान के बारे में ये चंद बातें अर्ज की गई और इस तरफ तवज्जो दिलाई गई कि हमारे दिल का रुख अल्लाह की ज़ात आली की तरफ हो और चीजों से यकीन हमारा निकल जाए, हम इस गलत फहमी में न रहें कि हमारी इज्जतें साजो सामान के साथ हैं, हमारी इज्जतें कपड़ों के साथ हैं, हमारी इज्जतें जेवर के साथ हैं। आदमी इस गलत फहमी में न पड़े। बड़ी नादानी की बात है ये कि हम ये समझ बैठे कि अगर हम अच्छे कपड़े पहन लेंगे तो इज्जतदार हो जाएंगे, जेवरात पहन लेंगे सोने चांदी के तो इससे इज्जतदार हो जाएंगे, ज्यादा साजो सामान घरों के अंदर होगा तो ऐसी सूरत में इज्जत वाले हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, अल्लाह ने इन चीजों के अंदर इज्जत नहीं रखी। बहुत से वाकयात हैं, इस वक्त में उन सबको अर्ज करने का मौका नहीं। भाई ये चीजें इज्जत का सामान कैसे बन सकती है और इज्जत इन चीजों पर कैसे मौकूफ हो सकती है? हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ان سب کی زندگیوں کو دیکھو کہ کیسی عزت والے، کیسی رفعت والے اور کیسی عظمت والے اور کیسی کامیابیوں والے تھے، لیکن دنیا کا کوئی ساز و سامان ان کے پاس نہیں تھا. سب کو معلوم ہے کہ سب سے مقدس جو گروہ ہے حضرات صحابیات کا، اور پھر ان میں سب سے زیادہ لائق اور فائق جو خواتین تھیں وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں. بتاؤ ان کے پاس کیا تھا؟ کئی کئی دن گزر جاتے تھے، صلح گھروں کے اندر سلگتا نہیں تھا، فاقے پر فاقے چلتے تھے. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کئی کئی دن گزر جاتے تھے، کوئی چیز ہم لوگوں کو کھانے پینے کو نہ ملتی تھی سوائے دو سیاہ چیزوں کے، یا کھجور اور یا پھر پانی، اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہمارے پاس کھانے پینے کو نہیں رہا کرتی. حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا. بہت مشہور ہے کہ کئی دن کا جب فاقہ ہو گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی جگہ سے کچھ روئی فراہم کی اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ نے اس کا تاغا بنایا، اور پھر اس کے بعد میں وہ لے جا کر اس کی چیز تھی اس کو دی، تو اس نے کچھ پیسے دیے یا کچھ آٹا دیا، وہ لے کر آئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا. انہوں نے کچھ روٹیاں بنائی اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے دو صاحبزادوں کے واسطے اور اپنے گھر کی خادمہ کے لیے. لیکن جس وقت وہ شام کے وقت افطار کرنے کے لیے بیٹھے، اچانک دروازے پر ایک مانگنے والا آیا اور اس نے آواز دی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والو، اگر کوئی چیز تمہارے پاس ہے تو مجھے دے دو، میں ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں، بھوکا ہوں. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ نے یوں فرمایا کہ روٹی کا میرا جو حصہ ہے وہ سائل کو دے دیا جائے. حضرت علی نے فرمایا کہ میرا جو حصہ ہے وہ بھی سائل کو دے دیا جائے. اور جب دیکھا حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما نے کہ امی اور ابا نے اپنا اپنا حصہ سائل کو دے دیا، تو یہ دونوں کے دونوں صاحبزادے اپنا اپنا حصہ سائل کے حوالے کرتے ہیں. آدمہ نے جب دیکھا کہ جب میرے آقا اور میرے گھر کے لوگ ہی خود نہیں کھاتے بلکہ سائل کو دے دیتے ہیں، تو گھر کی خادمہ نے بھی اپنا حصہ سائل کے حوالے کر دیا، اور پھر سب کے سب فاقے کی حالت میں زندگی کو گزار رہے. ان کو معلوم تھا یہاں ساز و سامان کا ہونا، کھانے پینے کی چیزوں کا ہونا، دنیا کے عیش و عشرت کا سامان کا ہونا آدمی کو ہمیشہ کی عزتیں نہیں دلاتا. ان کی فکریں تو آخرت کے اوپر تھی، اور ان کو ہمیشہ آخرت کا غم دامنگیر رہتا تھا، اور وہ موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کسی طریقے سے اپنی آخرت کو بنا لیں، اپنی عاقبت کو سنوار لیں. اس واسطے کبھی بھی ان لوگوں نے دنیا اور دنیا کی چیزوں کے ساتھ میں محبت نہیں کی، بلکہ ضرورتوں کی حد تک بھی توجہ نہیں کی، جبکہ اس کی اسلام میں اجازت ہے، گنجائش ہے. یہ جو نمونہ ہے حضرات صحابہ کا، صحابیات کا، اس کو اگر پیش نظر رکھیں تو ہمارا سونے چاندی کے اوپر رال کا ٹپکانا اور زیب و زینت کی چیزوں کی طرف متوجہ رہنا اور لباس اور کپڑوں میں عزتوں کا سمجھنا اور دنیا میں عیش و آرام کی زندگی گزارنے کی محنتیں اور کوششیں کرنا، یہ سب کا سب زندگی سے نکلے گا. پھر وہ مزاج آئے گا جو مزاج قرآن و سنت کی تعلیمات کے نتیجے میں، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر یقین کے نتیجے میں انسان کی زندگی کے اندر آتا ہے. دوسری جو چیز اس آیت کریمہ میں بتلائی گئی ہے وہ عمل صالح. عمل صالح کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا. ہر وہ عمل جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں اس کا نام نیک عمل ہے. اور ہر وہ عمل جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اس کا نام برا عمل. اب کون سے عمل سے اللہ راضی ہوتے ہیں, کون سے عمل سے ناراض ہوتے ہیں, اس کی تفصیل تو بہت ہے. بس اتنا عرض کیے دیتے ہیں کہ زندگی کا ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق اگر کریں گے تو ہماری زندگی کا ہر عمل نیک عمل بن جائے گا. آپ کا گھر میں کھانا بنانا, شوہر کی خدمت کرنا, بچوں کے ساتھ پرورش کا معاملہ کرنا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ پلانا, گھر کی صفائی اور ستھرائی, گھریلو ساز و سامان کی حفاظت اور شوہر کی بر وقت خدمت, یہ سب کے سب نیک عمل بن جاتے ہیں. اللہ والیاں تو ایسی گزری ہیں کہ ان کے حالات میں یہ بات ملتی ہے کہ جب کبھی بھی انہوں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا تو بغیر بسم اللہ کے نہیں پلایا, جب بھی پلایا اللہ کا نام لے کر پلایا. گھر کے کام کاج میں مشغول ہیں اور اللہ کی یاد میں مصروف, جھاڑو بھی دے رہے ہیں اللہ کی یاد میں بھی لگے ہوئے ہیں, روٹیاں بھی بنا رہے ہیں اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں, چاول بنا رہے ہیں اور اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں. جب یہ رخ آتا ہے زندگی میں پھر ہر عمل نیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. کسی سے بات کرو تو نیک بات, کوئی کام کرو تو نیک کام, اللہ کے حکم کے مطابق, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق. اگر کوئی عمل ایسا ہو جو دیکھنے میں تو نیک عمل ہو لیکن اس میں اللہ کا حکم نہ ہو, نبی علیہ السلام کا طریقہ نہ ہو, تو پھر وہ عمل نیک عمل نہیں ہوتا. جیسے آپ نماز ادا کرنا چاہیں لیکن آپ کو سجدہ بہت پسند ہے, اس واسطے آپ نے یہ چاہا کہ چلو پہلے سجدہ کر لیں گے اس کے بعد رکوع کر لیں گے اس کے بعد قاعدہ کر لیں گے اس کے بعد قیام کر لیں گے اور قیام کرنے کے بعد سلام پھیر کر جگہ چھوڑ دینے میں سہولت ہوتی ہے, اس واسطے کھڑے کھڑے سلام پھیر دو. بظاہر دیکھنے میں تو نماز والا عمل ہے لیکن اس میں چونکہ اللہ کا حکم نبی علیہ السلام کا طریقہ نہیں, اس واسطے یہ عمل صحیح نہیں. تو نیک عمل وہ جو حکم الہی اور طریقے نبوی کے موافق, جو کام بھی کریں گے اسی انداز سے ہم کو کرنا ہے. لباس پہننا ہے اللہ کا حکم دیکھو, نبی علیہ السلام کا طریقہ دیکھو. کوئی چیز بازار سے لینی ہے اللہ کا حکم دیکھو, نبی علیہ السلام کا طریقہ دیکھو. باہر آپ کو جانا ہے تو اللہ کا حکم دیکھو, نبی علیہ السلام کا طریقہ دیکھو. اگر ہم نے لباس اپنے لیے بنانا چاہا تو حکم الہی کیا دیکھنا ہے, ایسا کپڑا ہو جس سے ہمارا بدن چھپتا ہو, ایسا نہیں کہ پہنے ہوئے بھی ہو اور بدن بھی چھپا ہوا نہ ہو. جیسے اس زمانے میں زیادہ تر خصوصاً ہمارے علاقوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ عورتیں لباس بھی پہنتی ہیں اور جسم بھی ان کا دکھائی دیتا ہے, اور حدیث میں آتا ہے جس عورت کا جسم کسی اجنبی کے سامنے کھل جائے وہ دوزخ میں جلنے والا جسم اور دوزخ میں جلنے والا بدن ہے. بیرون ملک ایک جماعت گئی تھی, اب تعالیٰ جل شانہ نے اسے ذریعہ بنایا, ایک انگریز نوجوان جوڑے کو اسلام کے قبول کرنے کا, نوجوان انگریز مرد اور انگریز عورت نے اسلام قبول کیا اور اس نے احکام معلوم کیے تو فوراً ہی اس نو مسلم خاتون نے سر سے لے کے پاؤں تک ڈھکنے والا لباس بنا لیا اور بڑا اہتمام شریعت کے احکام کے موافق وہ کرنے لگی. ایک مرتبہ رات کے 12 بجے جس شخص کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا تھا اس کے گھر پر اس نے ٹیلی فون کیا اور وہ پوچھتی ہے فون کے اوپر اس آدمی سے جس کے ہاتھ پر اس نے اسلام قبول کیا تھا, یوں کہا کہ میں اور میرے شوہر ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر رہے تھے تو گاڑی کی کھڑکی میں سے زور سے جو ہوا آئی میری آستین کا کچھ حصہ پیچھے کو ہٹ گیا اور میری کلائی کا تھوڑا سا حصہ تھوڑی دیر تک کھلا رہا اور لوگوں کی نگاہ اس کے اوپر پڑی. اب ایسی صورت میں مجھے یہ بتائیے کہ کیا قیامت کے دن میرا یہ ہاتھ آگ میں جلے گا؟ تو یوں پوچھتی ہے. اس کا یقین دیکھو, اس کا ایمان دیکھو, اس کی آخرت کی فکر دیکھو, اس کے جہنم سے بچنے کا داعیہ اور جذبہ اس کے اندر دیکھو کیسا ہے, کیسے اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے اور کیسے وہ جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کے اندر لگی ہوئی ہے. لیکن یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ نئے نئے اسلام کے قبول کرنے والے تو اس انداز سے احکام کا پاس و لحاظ رکھنے لگے ہیں, اور ہم پیڑھیوں کے مسلمان ہیں لیکن ہمارے پاس ان چیزوں کی کوئی روح اور رعایت موجود نہیں. بیرون ملک سے ایک جماعت بھوپال آئی تھی, اس میں خواتین کا اجتماع تھا تو خواتین ہی اس میں بات کرنے والی تھی. جب خواتین کو معلوم ہوا کہ بیرون ملک سے عورتوں کی جماعت آئی تو ان کو دیکھنے کے واسطے بے حساب خواتین جمع ہو گئی, اور اپنے ہندوستان میں دیگر ملکوں کی طرح مغربیت زیادہ سے زیادہ آتی جا رہی ہے, فیشن زیادہ سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, بننے سنورنے کے مزاج زیادہ سے زیادہ عام ہو رہا ہے, تو وہاں مختلف انداز سے بن سنور کر خواتین وہاں پہنچی, اور جس جگہ بیان رکھا گیا تھا وہ پورا کا پورا حال کھچا کھچ بھر گیا. جو وقت دیا گیا تھا بیان کا, ٹھیک اس وقت پر ایک نو مسلم خاتون اسٹیج پر آئی, اور وہاں آنے کے بعد میں اس نے اپنا نقاب الٹا اور پوری عورتوں کو چو طرف دیکھا, اور دیکھنے کے بعد میں ایک ایسی بات کہی جو سب کے واسطے باعث عبرت و نصیحت ہے. اس نے دیکھا کہ کوئی کھڑا دوپٹے والی ہے, کوئی آڑے دوپٹے والی ہے, کسی کے بال کٹے ہوئے ہیں, کسی کی مانگ ٹیڑھی ہے, اکثر کا بدن زیادہ سے زیادہ کھلا ہوا ہے, پردہ عام طور پر عورتوں کے پاس نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھی تو اس نے یوں کہا کہ جس چیز کو ہم لوگوں نے, جس تہذیب کو, جس طریقے کو ہم لوگوں نے ناپاک سمجھ کر تھوک دیا تھا, نجس جان کر تھوک دیا تھا, یہ کتنی افسوسناک اور حیرتناک بات ہے کہ تم لوگ اس کو آج تک عزت کا سامان سمجھ کر اختیار کر رہے ہو. میری بہنوں, عرض کرنا یہ ہے کہ زندگی کا ہر عمل ہمارا صحیح ہو جائے, لباس ہمارا اسلامی ہو, اخلاق ہمارے اسلامی ہو, گفتار ہماری اسلامی ہو, یعنی گفتگو اور بات چیت ہماری اسلامی طریقے کے مطابق ہو, جو کام زندگی میں کرنا ہو اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے موافق ہوگا, تو پھر ایسی صورت میں وہ عمل نیک عمل بن جائے گا, اور جس کی زندگی میں ایمان آ جائے اور جس کی زندگی میں نیک عمل آ جائے. حق تعالی جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ اس کو دو انعام ملیں گے. ایک انعام یہ ملے گا کہ پاکیزہ زندگی ملے گی, اچھی زندگی ملے گی, صاف ستھری زندگی ملے گی, امن و عافیت والی زندگی ملے گی, اور دوسرا انعام یہ کہ روز قیامت اللہ جل شانہ کے ہاں ایمان و اعمال صالحہ کی برکت سے غیر معمولی انعامات سے نوازا جائے گا. اب تعالیٰ جل شانہ ہم سبوں کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. اللهم افتح لنا بالخير, اللهم وفقنا لما تحب وترضى, ربنا اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اے اللہ, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما. مولا, اپنے فضل و کرم سے دین کا فہم عطا فرما, ایمان کامل نصیب فرما, یقین محکم عطا فرما. اے اللہ, بہنوں کو دیندار بنا, بھائیوں کو دیندار بنا. اے الہ العالمین, اسلامی ہواؤں کو چلا دے, ایمانی فضاؤں کو قائم کر دے. اے اللہ, جتنی بہنیں یہاں جمع ہیں سب کو دین کے سچے پکے ترجمان بنا دے. اے اللہ, سب کے گھرانوں کو دیندار گھرانے بنا دے. اے الہ العالمین, رسوم و رواج کو زندگیوں سے نکال دے. نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اے کریم آقا, جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جن گھروں میں انبیاء لڑکیاں ہیں ان کی شادیوں کا انتظام فرما. اے اللہ جو قرض میں گرفتار ہیں انہیں اس سے خلاصی عطا فرما. اے اللہ جس بہن کے جی میں جو جائز تمنا چھپی ہو اپنے کرم سے پورا فرما. اے الہ العالمین ہمارے ان اجتماعات کو بے انتہا قبول فرما, اس کو خیر کے پھیلنے کا سبب و ذریعہ بنا. اے اللہ اس بستی کو خصوصاً ہر طرح کا خیر عطا فرما اور یہاں سے دین کی محنتوں کو عام فرما. اے اللہ پاکیزہ اسلامی معاشرہ ہم سبوں کو نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما لے. وصلی وسلم مبارک علی سید المرسلین.